The Sunnah and the commands of Allah. The Sunnah and the commands of Allah. Here it is, Madani Muzakirah. Here it is, Madani Muzakirah. The Sunnah and the commands of Allah. The Sunnah and the commands of Allah. Here it is, Madani Muzakirah.
Alhamdulillah Rabbil Alameen, wa salatu wa salamu ala khatam al-Nabiyyin. Amma ba'd, fa'a'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله
صلاة والسلام عليك يا
وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. مکتبۃ المدینہ کے رسالے ضیاء درود السلام پیج نمبر 3 سے فرمان آخری ربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نمبر 9, جو مجھ پر ایک دن میں 50 بار درود پاک پڑھے قیامت کے دن میں اس سے مصافحہ کروں یعنی ہاتھ ملاؤں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. اب سوالات کی یہ سوال کا جواب وہ بھی بسواب یعنی درست دے پاؤں یہ ضروری نہیں, بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی, بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائے, مجھے آئے بائیں شائع کرتا نہیں بلکہ شکریہ کے ساتھ اپنی بھول قبول کرتا پائیں گے انشاءاللہ کریم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ.
مجھے یہ پوچھنا ہے کہ یہ جو سنت موقع دا ہے تو سنت موقع دا اور غیر موقع دا کیا ڈفرینس کیا ہے, فرق کیا ہے دونوں میں؟
سنت موقع دا وہ ہوتی ہے جس کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کیا اور کبھی کبھار ترک کیا, اس کی تاکید زیادہ ہے, موقع دا انہیں تاکید. سنت غیر موقع دا میں تاکید اتنی نہیں ہوتی, کم ہوتی ہے. تو اس کو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے تو خلاف اولا کہا ہے کہ سنت غیر موقع چھوڑنے سے بچنا چاہیے, بچنا اچھا ہے. اب یہ واقعی اصطلاحیں ہیں اور عوام, مجھے بھی اس کا احساس ہے عوام نہیں سمجھتے, مجھے تو یوں لگتا ہے کہ یہ عوام فرض میں تو سمجھتے ہوں گے کسی حد تک, واجب میں شاید نہیں سمجھتے ہوں گے یہ کیا ہوتا ہے واجب. اب کیا کریں, شرعی اصطلاحیں ہم کیسے ترک کریں, اور ہر بار اس کی تعریفات بیان کرنا, تعریفات کے سیم الفاظ یاد ہونا, پھر سیم الفاظ جو کتابوں میں لکھے ہیں وہ بھی تسہیل طلب ہوتے ہیں, ان کو بھی آسان لفظوں میں باہر شریعت میں جو لکھے ہوئے تعریفات سمجھ تھوڑی آتی ہوں, یہ بھی مشکل ہے کہ آسان الفاظ. اب دیکھو دنیا بھر کے آپ فنون سیکھتے ہیں پڑھتے ہیں, اسکول پڑھتے ہیں کالج پڑھتے ہیں, کتنے مشکل مشکل الفاظ اس میں بھی ہوتے ہیں, اس کو سیکھتے ہیں اس کو رٹتے ہیں, استاد کو پوچھ پوچھ کے اس کی مطلب یعنی کہ جو بھی ہے اپنے دماغ میں بٹھاتے ہیں, یہ سب کرتے ہیں. لیکن دین کے معاملے میں جو مطلب اصطلاحیں یا جو اس طرح کے الفاظ ہیں یہ مطلب نہیں سمجھتے تو وہ نہیں سمجھ آتی. ٹھیک ہے, نہیں سمجھ آتی تو کوشش کی سمجھنے کی, کوشش نہیں نا. جب دنیاوی علوم میں ہم کوششیں کرتے ہیں, اسکول میں کئی کئی گھنٹے پڑھتے ہیں, کالج میں پڑھتے ہیں, روز آتے ہیں جاتے ہیں, خرچے کرتے ہیں, ٹیوٹر رکھتے ہیں, اسٹڈی سینٹر جوائن کرتے ہیں اور مطلب خوب مطلب محنت کرتے ہیں, اس کے باوجود بعض لوگ فیل ہو جاتے ہیں, تعداد فیل ہو جاتی ہے. تو یہ سب سیکھنے کے لیے ٹائم ہے, آپ کے پاس پیسے ہیں, دین مفت سکھایا جاتا ہے, دین پڑھنے میں کوئی چارج نہیں. جیسے ہم جامعۃ المدینہ हमारे पास यानी हॉस्टल भी है, रहने के लिए जगह भी देते हैं, मुफ्त खिलाते हैं, तीनों टाइम खिलाते भी मेयारी हैं, कोई पाई पैसा नहीं लेते। इसके बावजूद मदारिस में लोगों की तालाबा की तादाद कितनी, हर फर्द बजू अपने बच्चों को इंजीनियर बनाऊंगे, डॉक्टर बनाएंगे, उसको पायलट बनाएंगे, उसको ये बनाएंगे वो बनाएंगे। ये तो बहुत कम रहेगा कि जो बोलेगा मैं अपने बच्चे को आलिम दीन बनाऊंगा, मुफ्ती ये बनाऊंगा, मुफ्ती इस्लाम बनाऊंगा, ये इसकी तादाद कितनी। तो दावत इस्लामी को अल्लाह पाक सलामत रखे, नजर बस से बचाए कि कुछ ना कुछ सोच में तब्दीलियां आई हैं। रब ऐसे घराने मौजूद हैं जो अपने बच्चे को आलिम बनाने में इंटरेस्टेड है। इससे पहले दावत इस्लामी से पहले का माहौल भी मुझे पता है, दाढ़ी रखने की हिम्मत नहीं थी किसी की, मैंने रखी तो मुझे पता है ना कि मेरे साथ क्या क्या करने वाले करते थे, क्योंकि मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह वो अल्लाह की रहमत है कि वो डटा हुआ था, वो मतलब आवाजें लगाना लोगों का, पत्थर फेंक देना मुझ पर, कंकर मार देना, बस और कुछ नहीं, जानते भी नहीं होते ये मौलाना है दाढ़ी वाला है, फब्ती कसना और वो गलत तरह के लोगों के नाम मुझ पर चश्मा करना, आने आते जाते आवाज आती थी बाजूगात कोई दाढ़ी के ताल्लुक से, माजल्ला ओ पिछी ब्रश माजल्ला तो ही नाम सुन सुन के मतलब, और ताने बर्दाश्त कर करके समझो मैं आज आपके पास बैठा हूं, क्योंकि उस वक्त कोई दाढ़ी रखता नहीं था। इन दिनों मैंने रखी, मेरी उम्र आपके सामने है, तो ये मैं आपको कोई 60 साल पुरानी, 55 साल, 50 साल पुरानी बातें कर रहा हूं। दाढ़ी का रवाज नहीं था, बूढ़े लोग दाढ़ी रख लेते थे, वो भी कोई 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 बूढ़े दाढ़ी रखते थे, तो बूढ़े बूढ़ा बूढ़ा होता है उसको इतना लोग नोट नहीं करते, जवान को नोट ज्यादा करते हैं, या जवानों में कोई इक्का दुक्का दाढ़ी वाला था, लेकिन ना शाजो कल मादू यानी थोड़ा सा होना ये ना होने के बराबर है, ने बहुत कम थे दाढ़ी वाले। मैं हम अपने अतराफ की बात कर रहा हूं, या हमारा कराची तो मेमन बिरादरी दाढ़ी नहीं रखते थे। तो इस तरह अल्हम्दुलिल्लाह मतलब आहिस्ता 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 अब ये कह दूसरी बिरादरियां भी मेरे करीब आई और यूं अब माशाल्लाह अब तो मेरा ख्याल है कि हजारों या लाखों दाढ़ी वाले मुआशरे में हो गए होंगे। मैं सही मैं बोलता हूँ, मैं एक एक पर मैं आप लोग मतलब भले जो भी समझे, मैं एक एक पर इनफरादी कोशिश करता था दाढ़ी रखने पर, मेहनत करता था, इसके पीछे लगता था, इसके घर पे बुला नहीं जाता था, इसको खिलाता पिलाता था समझे, मेरी हैसियत के मुताबिक चाय पिलाने ले जाता, तो एक एक पर इनफरादी कोशिश करता दाढ़ी रखने पर, नमाजी बनाने पर और नेकी की दावत पर। ये बहुत पुरानी मतलब मेरी अल्हम्दुलिल्लाह मेरा शौक था। एक दोस्त मेरे मुझे याद है कि मैं दो तीन के पास ये दाढ़ी का बयान कर रहा था खड़े खड़े, कहीं ऐसे ही आपस में जो गुफ्तगू हुआ थे ना, तो एक लड़का गुजरा तो वो खड़ा हो गया हमको ऐसी बातें, तो वो उसने मुझे बाद में वो करीब आ गया, बोला आप उस जो समझा रहे थे ना तुम, मैंने दाढ़ी रख ली। नहीं उसको मैं समझा नहीं रहा था, खाली वो सुनकर उसने दाढ़ी रख ली और मेरा उस फिर तो वो मेरा गहरा दोस्त हो गया, हम इतने मतलब क्लोज हो गए थे। फिर बेचारा इंतकाल कर गया, अल्लाह गरी के रहमत करे, बड़ा इश्क रसूल था उसको और बड़ा ने कहा जज्बा था दीनी मुताले का, और इस तरह फोत हो गया बेचारा, अब बहुत बाद में फोत हुआ बाल बच्चेदार होने के बाद। तो इस तरह मतलब ये कि कोशिश करता था अल्लाह की रहमत से, अल्लाह के फजल व करम से, अल्लाह की रहमत से, अल्लाह कबूल फरमाए। इखलास न तब था ना अब है, बस अल्लाह अता कर दे तो इसके खजाने में कोई कमी नहीं है, हकीकी मानों में इखलास मिल जाए। वह तरजीब के लिए आपके बिल्कुल मायूस ना हो, एक एक पर कोशिश करनी पड़ेगी। इज्तिमाई का भी फायदा है लेकिन इनफरादी के भी अपने फवाइद है, इनफरादी कोशिश एक एक पर। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद।
ये इरशाद फरमाए क्या बगैर वजू मस्जिद में दाखिल हो सकते हैं?
जी दाखिल हो सकते हैं।
कपड़े तब्दील करने से वजू टूट जाता है?
नहीं टूटता।
क्या हंसने से वजू टूटता है?
तो नमाज के अलावा हंसने से वजू नहीं टूटता। बालिग जागते में नमाज की हालत में, कि बालिग नमाज में नींद भी आ जाती है, तो बालिग जागती हालत में सजदे वाली नमाज में जिनमें सजदे होते हैं, ان میں اگر زور سے ہنسا, قہقہ جس کو بولتے ہیں, قہقہ لگا کر ہنسا تو اس کا وضو ٹوٹے گا, ورنہ اتنا ہنسا کہ خود اپنی آواز سنی دوسرا نہ سنے اتنی آواز نہیں نکلی, تو وہ نماز ٹوٹی وضو نہ ٹوٹا, مسکرایا, کچھ بھی نماز نہ آواز آئی نہ خود کو نہ کسی کو, تو نہ نماز ٹوٹی نہ وضو ٹوٹا.
کیا ایک ہی وضو سے پانچ چھ نمازیں ادا کر سکتے ہیں؟
بالکل کر سکتے ہیں اگر واقعی اس کا وضو قائم ہے تو. ہم جب دعوت سمے قافلہ لے کر جاتے تھے تو ایک ہمارے ساتھ بزرگ ہوتے تھے بابا عبد الحمید, اب پتہ نہیں برسوں سے زیارت نہیں کی, یہ ہمارے ساتھ ٹرین میں چل رہے تھے ہمارے قافلے کے ساتھ, تو مجھے بتاتے تھے ابھی تک میرا وضو ہے, وہ دوسرے دن بھی بتایا کہ میرا ابھی تک وضو ہے, دو دن تک ان کا وضو قائم رہا, کمال کے آدمی تھے, یہ سوتے بھی نہیں تھے اور مطلب صحت بھی صحیح تھی ان کی, داڑھی سفید تھی ان کی, ماشاء اللہ رشک آتا ہے, اللہ ان کی برکت ہم کو نصیب فرمائے, صحیح آدمی تھے, مومن آدمی تھے, اللہ برکت دے ان کو.
اچھا اگر یہ میں اسے ہٹ کر اس طرح کر کو وضو باقی رکھتا ہے اور اس پر پیشاب کا بھی زور ہے وغیرہ یا نہیں جاتا, یا میرے کو وضو باقی رکھنا ہے, میرے کو پانچوں نماز وضو کے ساتھ پڑھنی ہے, اور مطلب وہ جو وضو توڑنے والی بعض چیزیں ہیں اس کو وہ پریشر کے ساتھ روک لیتا ہے, تو اس حالت میں وضو باقی رکھنے کی صورت میں اور اس میں نماز کی صورت کیا؟
اگر پیشاب وغیرہ کی شدت ہے, پیشاب ہے, گیس ہے وغیرہ وغیرہ, جو بھی جو عوارض بشری ہوتے ہیں, تو ان چیزوں کو روکنے سے روک کر, یعنی کہ جبکہ شدت ہے تو نماز مقرر تحریمی ہوگی, اور ان کو اس طرح شدت کے باوجود روکنا طبن بھی نقصان دہ, نہ کہ میڈیکلی یہ نقصان دہ, اس طرح نہ روکا جائے, یہ تو قدرتی کسی کو یہ ہو کہ کئی گھنٹوں تک کچھ بھی نہیں ہوتا اس کو, وہ ایک الگ صورت ہے. مجھے ایک ڈاکٹر اسپیشلسٹ نے بتایا تھا کہ اس نے بولا تھا کہ بعض لوگ اس طرح دیر تک روک لیتے پیشاب تو یہ نقصان دہ, بولا زیادہ زیادہ 4-4.5 گھنٹے, وہ بھی جس کو نہ لگتا ہو پیشاب زور کا, تو اب یہ کہ 4-4.5 گھنٹے تک اس کو پیشاب کر لینا چاہیے, کیونکہ یہ ایک تیزاب ہوتا ہے اور مسانے میں یہ جمع رہے گا, نہیں پیشاب کریں گے تو یہ ہو سکتا ہے کہ مسانے کے اندر کی دیوار کو ڈیمیج کرے, اس میں وہ چھالا ڈالے, زخم کر دے, جس کو غالباً السر بولتے ہیں, تو اس طرح کے خطرات اس میں رہیں گے, اور بھی خدا جانے کیا کیا بیماریاں ہوں, کیونکہ اس میں فاسد مادے ہوتے ہیں, تو پیشاب نکلتا ہے نا, تو فاسد مادے نقصان دہ چیزیں جو ہوتی ہیں, زہریلے اثرات کچھ ہوتے ہیں جسموں میں, جسم میں, تو وہ پیشاب کے ذریعے نکلتے ہیں, مثلا یوریک ایسڈ یہ پیشاب کے ذریعے نکلتا ہے جو زائد ہے.
وضو کے بعد دعا پڑھنے کی کوئی فضیلت ہے؟
جی ہاں, حدیث پاک میں جس نے اچھی طرح وضو کیا اور کلمہ شہادت پڑھا اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں, جس سے چاہے اندر داخل ہو. اس میں آسمان کی طرف دیکھنے کا بھی تذکرہ نہیں ہے, آسمان پر کی طرف دیکھنے کی بھی روایت ہے. چلو, کیونکہ اب چھت کے نیچے آسمان کیسے, نابینا آسمان کیسے دیکھے گا, سب کے لیے یہ ہو گیا کلمہ شہادت, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم, لیکن ساتھ میں یہ کہ اچھی طرح وضو کیا, یہ دشواری, اس میں تھوڑی کمزوری ہے ہماری, اچھی طرح وضو ہم کرتے نہیں ہیں, اللہ پاک اچھی طرح وضو کرنے کی توفیق عطا فرمائے, سنت کے مطابق, سنتیں بنا چھوٹے, مستحبات بنا چھوٹے, اللہ کرے فرائض بھی درست ادا ہوں, وضو میں واجب کوئی نہیں ہوتا.
جو وضو کی حالت میں انتقال کر جائے تو کیا اسے شہید کہا جائے گا؟
جی ہاں, وضو جو وضو کی حالت میں فوت ہو اس کو شہادت کا رتبہ ملتا ہے, مگر وہ شہادت دو, ایک تو ہوتی ہے فقہی اور حکمی, تو فقہی شہادت تو وہی کہ آلات حرب سے دشمن اسلام کے ساتھ لڑائی میں انتقال ہوا, تو وہ ہے شہید فقہی, تو دوسرا شہید ہے حکمی، یعنی کہ یہی کہ وضو سے یا متعدی امراض جو ہوتے ہیں، جیسے کورونا میں جو فوت ہوا وہ بھی شہید، سانپ نے ڈس لیا وہ شہید، آگ میں جل کر جو فوت ہوا وہ شہید، پیٹ کی بیماری میں فوت ہوا وہ بھی شہید، حاملہ فوت ہوئی، دیکھیں زچہ جو ہوتی ہے زچگی کے دوران فوت ہوئی وہ بھی شہید، اس طرح جو کثرت درود شریف کا عادی ہو وہ شہید، عبادت گزار نوجوان وہ شہید، اس طرح لسٹ کافی ہے اس کی، دیوار گر گئی کسی پر تو وہ شہید، فوت ہو گیا مطلب دیوار گرنے سے، تو اس طرح جو اموات ہوتی ہیں تو اس میں بہت سارے، ڈاکو نے گولی مار دی شہید ہے، مظلوم جس کو بھی ظلمن قتل کیا گیا وہ بھی شہید ہے، مگر ان کی یہ کہ وہ نماز جنازہ وغیرہ پڑھی جاتی ہے، نماز جنازہ اس شہید کی بھی پڑھی جاتی ہے جو بعد طہارت سویا اور مر گیا، وضو کر کے سویا فوت ہو گیا وہ بھی شہید، اصطلاح فقہ میں شہید اس مسلمان عاقل بالغ طاہر کو کہتے ہیں جو بطور ظلم کسی آلہ جارحہ سے قتل کیا گیا اور نفس قتل سے مال نہ واجب ہوا ہو اور دنیا سے نفع نہ اٹھایا ہو.
یا سگریٹ پینے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟
نہیں ٹوٹتا.
نسوار لگانے یا گٹکا کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟
نہیں ٹوٹتا.
ایک ہاتھ سے سر کا مسح کر سکتے ہیں؟
ہو جائے گا مسح.
سر کا مسح کیسے کرنا چاہیے؟
سنت تو یہ ہے کہ جیسے کہ دونوں ہاتھ تر ہیں اور سیدھے یہ ہاتھ ملا کے اس طرح لے جائیں کہ ہر بال جو ہے یہ اس پر تری پہنچے پانی کی، نہ کہ بھیگا ہاتھ جو ہے پانی والا، بس یہ سر پہ پھر جائے اور پانی سے وہ بال، یعنی کہ اس پہ بھیگا پن آ جائے، تری آ جائے، سر کے جتنے بال ہیں نا ظاہر ان سب کے اوپر آ جائے، یہ سنت ادا ہوگی. اور چوتھائی سر کا مسا جو ہے یہ فرض ہے، تو مسا پانی کی تری پہنچنے کو بولتے ہیں، اور دھونا یہ وضو میں تو دو دو قطرے، کم از کم دو دو قطرے بہ جائیں.
کیا گالی دینے یا گانے سننے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟
نہیں ٹوٹتا.
گوشت کھانے کے بعد کیا دوبارہ وضو کرنا چاہیے؟
گوشت کھانے سے وضو نہیں ٹوٹتا. اونٹ کا گوشت کھایا تو مستحب ہے کہ وضو کر لے، وضو ٹوٹتا نہیں اس سے بھی.
وضو کے دوران منہ ہاتھ یا پاؤں ایک بار دھویا تو کیا وضو ہو جائے گا؟
وضو ہو جائے گا، سنت چھوٹی.
کیا عورت کو ہاتھ لگ جائے یعنی ٹچ ہو جائے تو کیا وضو ٹوٹ جاتا ہے؟
حنفیوں کے نزدیک وضو نہیں ٹوٹتا.
صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بھئی جتنے سوالات ہوئے اس میں آپ نے فرمایا وضو نہیں ٹوٹتا، لیکن اب اگر کچھ ایسے معاملات ہیں جیسے قہقہ لگانا یا گالی بکی کسی نے یا جو ہے وہ عورت کو ہاتھ ٹچ ہو گیا، یعنی نام رم عورت کو،
تو عورت کو چھونے سے مطلب بلا حائل
جی،
نہ کہ کپڑوں پر،
اس طرح کے اگر معاملات ہو گئے یا جس طرح آپ نے فرمایا کہ ایک ایک مرتبہ وضو ہو گیا اس طرح کرنا، تو اب یہ جو معاملات کہکا لگانا گالی دینا اس وجہ سے وضو ٹوٹنے کی بات، وضو نہیں ٹوٹے گا، تو وضو اس کے بعد کر لینا یہ مستحب بھی ہے یا نہیں ہے؟
گالی دینا، غیبت کی،
کہکا لگانا،
جھوٹ بولا تو یہ مستحب ہو جائے گا کہ وضو کر لے، اور توبہ تو ویسے ہی فرض ہے جو گناہ کیے ہیں اس پر.
سم ہوتا یہ ہے کہ اس طرح کے کچھ سوشل میڈیا پر اس طرح کی چیزیں چلتی ہیں کہ یہ کرو گے تو یوں ہو جائے گا، یہ کرو گے تو یوں ہو جائے گا، تو اس طرح کے جوابات جو ہے نا یہ ان کو باقاعدہ اس کا ایک حل نکل آتا ہے. کیا ناخن کاٹنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟
نہیں ٹوٹتا.
اب یہ کیا غلط فہمی عوام میں ہوتی ہے کہ ناخن کاٹا تو وضو ٹوٹ گیا، یوں کیا تو شیشہ دیکھا، شیشے کے سامنے کھڑے ہو گئے تو وضو ٹوٹ جائے گا؟
آئینہ دیکھنے سے وضو نہیں ٹوٹتا.
صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
دلوں میں شمع علم کی جلائیں گے یہ عزم ہے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
بھائی اپنی کیمن آچھین؟
بھائی ہمیں الحمدللہ بھالو آچھی. اپنے بھالو آچھین؟
جی الحمدللہ علی کل حال ہمیں بھالو. بھائی ایمن کچھ مانوش آچھے جارا نیمت نماز آدائی کرے نا، سادھارن مانوش تادر اجوگ روگر جنو جائے کنتو تادر آمولر مادھمے کچھ نیرامے اجوگ روگر سستھتا ارجن کرے، سادھارن مانوش تادر کے اولی منے کرے، ایٹا کتٹوک سٹی؟ اتر دیتے پاربین؟
ہمیں سٹک کچھ ای سمپرکے جانی نا. আসুন আমরা আমিরে আহলে সুন্নাত থেকে জেনে নিই। আমিরে আহলে সুন্নাতের কাছে একটা প্রশ্ন, এমন কিছু ফাসিকে মলিন ব্যক্তি আছে যারা নিয়মিত নামাজ আদায় করে না, কিন্তু তাদের আমলের মাধ্যমে কিছু নিরাময় ও যোগ্য রোগী সুস্থতা অর্জন করে থাকে, সাধারণ মানুষ তাদের ওলি বলে থাকে, এটা কতটা সঠিক?
সওয়াল হ্যাঁ, এসে কুছ ফাসিকে মুয়লিন লোক মৌজুদ হ্যায় জো পাবন্দি সে নামাজ কায়েম নাহি করতে, লেকিন কুছ আমালিয়াত কে জরিয়ে বাজ মরিজ ইনকে ইলাজ ও মুআলাজে সে শিফায়াব হোতে হ্যায়, ইস ওয়াজহ সে আম লোগ ইনহে ওলি সমঝতে হ্যায়, ইয়ে কাহাঁ তক দুরুস্ত হ্যায়। ফাসিক মুয়লিন ইয়ে ভি আওয়াম তো ফাসিক মে ভি নাহি সমঝতে হোঙ্গে, তো ইয়ানি কে জো বড়ে বড়ে গুনাহ করে, বড়া গুনাহ করনে সে ফাসিক হোতা হ্যায়, আগর ইয়ে গুনাহ আলাল এলান করে তো ফির ফাসিক মুয়লিন কেলাতা হ্যায়, ছোটা গুনাহ করনে সে ফাসিক মুয়লিন নাহি হোতা, এক আধ বার কিয়া তো, লেকিন বার বার করে তো ফির ইয়ে, আর আলাল এলান করে তো ফাসিক মুয়লিন, বরনা ফাসিক, তো এক শরী ইসতিলাহি ভি। তো আব এসা আদমি জো নামাজে ভি নাহি পড়তা মগর ইলাজ করতা হ্যায়, উসকে ইলাজ সে ঠিক হো জাতা হ্যায়, তো ইসমে তো ইয়াহাঁ তক তো ডাক্তার ভি গ্যার মুসলিম ডাক্তার ভি ইলাজ করতে হ্যায় তো বন্দা ঠিক তো হো জাতা হ্যায়, শিফা তো রব দেতা হ্যায়, ডাক্তার নাহি দেতা। এক ফেরিশতা দবা ওর বিমারি কে দরমিয়ান মে হাইল হোতা হ্যায়, তো জব তক আল্লাহ পাক নাহি চাহতা উসকো শিফা, তো ও দবা চুঁকে ফেরিশতা বীচ মে হাইল হ্যায়, তো ও দবা মরজ পর অটেক নাহি করতি, আর জব আল্লাহ চাহতা হ্যায় শিফা দেনা তো ফেরিশতা হট জাতা হ্যায়, ফির ও মরজ পর দবা অটেক করতি হ্যায়, মরিজ শিফায়াব হোতা হ্যায়, ইয়ে এক নিজাম কুদরত হ্যায়। তো আব ইয়ে কে ও বাবা জি হে, আমিল হে, বেনামাজি হে, লেকিন ও চুঁকে ইলাজ করতা হ্যায়, আর উসকে পাস এসে আমলিয়াত হ্যায়, তো ইসসে ভি বন্দা বাজ হুয়া শিফায়াব তো হো জাতা হ্যায়, শিফা মিল জাতি হ্যায়, লেকিন ইয়ে কে আব দূসরা ইসকা সওয়াল কা হিসসা কে লোক ফির উসকো ওলি সমঝতে হ্যায়, তো বিলকুল ইসকো আগর ওলি সমঝতে হ্যায়, ডাক্তার কো বিচারে কো ক্যা কসুর হ্যায়, ইতনি মেহনত কি হ্যায়, কাহ কাহ মুলকো মে আকে পড়কে আয়া, তো ইয়ে তো ওলিও কা সরদার হোনা চাহিয়ে কে ইসনে ইলাজ কিয়া হ্যায়। আচ্ছা ফির ইয়ে টেবলেট জো হোতি হ্যায়, কাম তো টেবলেট ভি দিখাতি হ্যায়, ইসকো ভি কোই বিলায়ত কা ছোটা মোটা দরজা দে দিয়া জায়, সর ফট রা হ্যায় দর্দ সে, ও টেবলেট আ গই হ্যায়, মেডিকেল স্টোর সে লে আয়ে, লে আতে ও খাই, সুকুন মিলা, আবি এক টেবলেট নে সুকুন দিয়া, ইসকো ইসকো বিচারি কো আপ বিলায়ত দেতে নি হ্যায়, ডাক্তার ইতনি মেহনত করতা হ্যায়, চির ফাড় কা দিল টেবল পে লাগে রখ দেতা হ্যায়, আঁখে বদলি কর ডালতা হ্যায়, গুর্দে ট্রান্সপ্লান্ট কর দেতা হ্যায়, বদলি কর দেতা হ্যায়, বন্দে কো চলতা কর দেতা হ্যায়, ইসকো বিলায়ত কা কোই হিসসা নি মিলতা, খালি বাবাজি কো বিলায়ত কা হিসসা কিউ? ইস সওয়াল কা জবাব জো ওলি বোলতে তো ইয়ে, না ডাক্তার ইলাজ করনে সে ওলি হো জাতা হ্যায়, না ও বাবা জি আমিল ইলাজ করনে সে ওলি হোতে হ্যায়, বিলায়ত চিজ হ্যায় দিগরস্ত, ইয়ে ওর চিজ হ্যায় বিলায়ত, জো সিরফ আল্লাহ কি আতা সে মিলতি হ্যায়। সল্লু আলাল হাবিব সাল্লাল্লাহু আলা মুহাম্মদ।
ক্যা ইস তরহা জো ভি এলানিয়া গুনাহ করনে ওয়ালে ইয়া খিলাফ ইশারা কাম করনে ওয়ালে হ্যায়, তো বিলায়ত কে হে আল্লাহ কি আতা আছে, লেকিন জো জিনকো মিলতি হ্যায় জিনকে বারে হাম কেতে হ্যায় আল্লাহ কা ওলি হোগা ইয়া আল্লাহ কে উসকে বারে উস্তাজন হো, তো উসকি কোই এসি নিশানি হ্যায়, এসি কোই আলামত আওয়াম কে লিয়ে তো হোতি হোগি না?
এক তো ইয়ে হ্যায় কে মতলব জিসকো দেখ কর খুদা ইয়াদ আ জায়ে, আর আপনে ইসকে ইলাওয়া ভি কুছ আলামতে তো হ্যায় আর
ওয়াজে কুরআন পাক মে আল্লাযিনা আমানু ওয়া কানু ইত্তাকুন, কি জো ঈমান ওয়ালে হ্যায় اور پرہیزگار ہیں, اور پرہیز یعنی متقی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ پاک نے جو احکام دیے ہیں اس پر عمل کرنا, جن چیزوں سے منع کیا ہے اس سے بچنا, تو وہ متقی ہوگا تو ہی اللہ کا ولی ہوگا, ورنہ تو اللہ کا ولی ہو ہی نہیں سکتا. ولی کا مطلب اللہ کا دوست, اور نافرمانی کرنے والا جو ہے وہ اللہ کا نافرمان, دور بھاگنے والا اس سے.
بہرحال پھر بھی اس کے اور بھی شرائط ہیں, اور اس کا عالم ہونا بھی شرط ہے, غیر عالم جو ہے کتنا ہی پرہیزگار ہو کتنی عبادتیں کرے وہ ولی نہیں ہوتا. صلو علی الحبیب صلی
اللہ تعالی علی محمد.
میرا آپ کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ کیا پیر صاحب کو گھر لے کے آ سکتے ہیں, اور جو گھر کی عورتیں ہوتی ہیں کیا وہ پیر صاحب سے ملاقات کر سکتی ہیں؟
اگر پیر صاحب اجنبی ہیں, ایک تو ہوتا نا کہ باپ پیر ہے یا بھائی پیر ہے, تو اس سے نہ بہن کا پردہ نہ باپ سے بیٹی کا پردہ, پردے کے مسائل وہی ہیں جو عام لوگوں کے لیے، وہ پیر صاحب کے لیے. تو اگر پیر صاحب محرم میں سے نہیں ہے تو اب اگر وہ گھر پہ تشریف لاتے ہیں تو اچھی بات ہے، لا سکتے ہیں. لیکن خواتین جو ہیں وہ اپنے پردے میں ہی رہیں گی، وہ نہ سامنے بے پردہ آئیں گی، نہ ہاتھ چومیں گی، نہ سر پہ ہاتھ رکھوا سکیں گی، یہ کچھ نہیں کر سکتی. کوئی اگر پیر ایسا کرتا ہے تو وہ غلط کرتا ہے، گناہگار ہے. پھر ایسے کا مرید ہونا بھی جائز نہیں ہے اگر وہ عورتوں سے ہاتھ چمواتا ہے تو. بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے قسم کے ساتھ فرمایا کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لیتے وقت کبھی بھی کسی عورت کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں نہیں لیا. جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو گناہ کرنا ہے ان کے بس میں ہی نہیں، اللہ پاک نے معصوم کیا نبیوں کو، یعنی وہ گناہ ہی نہیں کر سکتے، اس کے باوجود عورت کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں نہ لیتے. تو پھر یہ کہ کوئی اور پیر کہ جو کہ مطلب گناہ سے معصوم بھی نہیں ہے وہ کیسے لے سکتا ہے؟ تو شریعت میں اجازت ہی نہیں ہے اس کی ہاتھ میں ہاتھ دینے کی، نہ ہاتھ ملانے کی عورت سے، نہ ہاتھ عورت چوم سکتی ہے پیر صاحب کا. ہاں ایسا پیر صاحب ایسے ہیں کہ جو ایسے ضعیف ہیں جیسے جھریاں پڑ گئی ہیں اور بالکل کریہ المنظر اس کو بولتے ہیں، تو یعنی کہ صورت شکل بالکل یعنی کہ ایسی ہے کہ اس سے کسی قسم کی عورت کشش نہیں کھا سکتی، نہ خود اس کو کوئی عورت کی کشش ہے. ایسا ضعیف العمر، سمجھو 100 سال 125 سال اسے ہے، مثال دے رہا ہوں، تو ایسا ضعیف العمر پیر صاحب ہیں تو اس کے ہاتھ چومے جا سکتے ہیں. یا پھر ایسی بڑھیا کہ جس میں کوئی کشش اٹریکشن نہیں ہے اور پیر صاحب کو بھی اس بڑھیا میں کوئی اٹریکشن نہیں ہے، تو پیر صاحب کی عمر اگرچہ وہ بڑھاپے کی نہیں ہے، تو ایسی بڑھیا یہ جھریاں پڑی ہوئی بالکل جھکی ہوئی ہوتی ہیں، کری المنظر، جس سے کوئی اٹریکشن عورت مرد والا جو ہوتا ہے معاملہ وہ نہیں ہوتا، تو ایسی عورت پیر صاحب کا ہاتھ چوم سکتی ہے. تو یہ تو ایک مستثنی صورتیں تو ہوتی ہیں. یا بالکل بچہ بچی جو ہیں جن میں وہ اٹریکشن نہیں ہوتے بچی میں، ایسی چھوٹی بچی 4-5 سال کی، تو وہ بھی ہاتھ چومے تو کوئی حرج نہیں ہے. اگر اس میں بھی کوئی ہے مطلب معاملہ گڑبڑ والا تو پھر ہاتھ پیر صاحب نہ چومنے دے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
میرا امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال ہے کہ بڑی عمر کے بزرگ مسجد میں دنیاوی باتیں کریں تو ان کو کیسے سمجھایا جائے؟
اپنے آپ کو سمجھا لیں کہ یہ مانیں گے یا نہیں مانیں گے. اگر ذنے غالب آتا ہے کہ مان جائیں گے تب تو ان کو سمجھائیں، ورنہ یہ کہ اگر یہ خطرہ ہے کہ یہ ہڑاوڑی کر دیں گے، لڑائی کر دیں گے، نہ چھیڑیں ان کو، کیونکہ بزرگوں کو سمجھانا تھوڑا دشوار ہوتا ہے. موقع کی مناسبت سے سمجھا جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
کیا نماز میں بار بار اگر جھونکیں آئے تو اس سے نماز ہو جاتی ہے؟
نماز نہیں ٹوٹے گی اس سے، نہ وضو ٹوٹے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
سفر میں نماز چھوٹ جائے تو کیا قضا پڑھنی ہوگی؟
بالکل قضا کرنی ہوگی، اور اگر وہ سفر میں تو قصر والی قضا ہوئی، فرض 4 زہر مثال کے طور پہ پڑھتے ہیں ہم، تو وہ 4 زہر کے فرض جو ہیں وہ 2 پڑھتے ہیں سفر میں، شرعی سفر ہو تو اس میں 2 پڑھتے ہیں. تو اب قضا جب کریں گے تو وہ 2 کریں گے، بھلے اپنے گھر آ کر کریں. اسی طرح گھر میں جو جب مقیم تھا اپنے یہاں، تو مقیم کی جو قضا ہوئی وہ سفر میں اگر قضا کرتا ہے تو پوری پڑھے گا، قصر نہیں پڑھے گا. 4 زہر کے فرض مثلا قضا ہوئے تو وہ 4 ہی پڑھے گا، سفر میں بھی قضا کرے گا تو. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ
وسلم. دودھ شریک بہن کے تعلق سے سوال ہے، دودھ شریک بہن سے کیا نکاح کر سکتے ہیں؟
نہیں کر سکتے. جیسے سگی بہن سے نکاح کرنا حرام ہے، اسی طرح دودھ شریک بہن، رضائی بہن بھی اس کو بولتے ہیں، تو اس پر اس سے نکاح بھی اسی طرح حرام ہے.
یہ مطلب اس کا مطلب یہ بھی دیا جا سکتا ہے کہ اگر کوئی دودھ کا رشتہ آپ نے کہیں قائم کیا ہے تو اس کی تشہیر بھی اتنی کرنی چاہیے، شہرت کرنی چاہیے، تاکہ کہیں غلط فہمی نہ ہو جائے. پتہ ہے 2-4 کو پتہ ہے، بقیہ کو پتہ ہی نہیں ہے، وہ 2-4 بھی دنیا سے چلے گئے تو پھر ایسا نہ ہو کہ خدا نخواستہ کوئی گناہ کا سلسلہ ہو جائے. اس کی شہرت بھی ہونی چاہیے کہ یہ میرا دودھ بھائی ہے، میری دودھ بہن ہے، یا میری فلاں دودھ کا رشتہ ہے، اور یہ سب ہے، اعلان کرنا چاہیے.
بالکل کر، میرے پاس جو حسن رضا ہے نا، یہ حاجی عبید رضا کے دودھ کے رشتے سے بیٹے ہیں، حاجی اسید کے دودھ شریک بھائی ہے یہ حسن رضا، یوں دودھ کے رشتے سے میرے پوتے بنے. اسی طرح میری ایک نواسی کے بھی یہ دودھ کے بیٹے ہیں، یوں مطلب یہ میرے پڑ نواسے ہوئے دودھ کے رشتے سے اور پوتے ہوئے. ہاں، ان کی ایک بیٹی بھی میری دودھ شریک پوتی ہے، حاجی عبید رضا کی بیٹی ہے. میرے یوں تو دودھ شریک پوتے ڈوتے اور بھی ہیں، لوگ بس عقیدت میں محبت میں اپنے بچے لا کر، مگر یہ رسکی تو ہے آگے چل کے، جب تک تشہیر رہو تو خطرہ ہے کہ شادیاں ہو جائیں آپس میں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
اولاد نہیں ہو رہی ہے، اس کے لیے کوئی وظیفہ ہے؟
عورت باری کے دنوں سے فارغ ہونے کے بعد حسب توفیق کچھ نہ کچھ خیرات کرے، سورہ توبہ ایک بار، اول آخر 11 بار درود شریف پڑھے، انشاءاللہ الکریم بیٹا پیدا ہوگا. اچھا، سورہ توبہ میں یہ مشہور ہے کہ وہ بسم اللہ نہیں پڑھی جاتی، تو جب تلاوت کر رہے ہو نا اس وقت سورہ توبہ آئے تو بسم اللہ نہیں پڑھنی ہوتی. البتہ تلاوت ہی نئے سرے سے اب شروع کریں گے، جیسے یہ عورت شروع کرے گی تو اب اعوذ اور بسم اللہ دونوں پڑھنی ہے. دوسرا ایک عمل ہے، میاں بیوی دونوں روزانہ 101 بار سورۃ الکوثر پڑھیں، انشاءاللہ الکریم جلد ہی بیٹے کے ماں باپ بنیں گے.
کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت بھی ایسا ہے کہ لوگ بیٹی کے پیدا ہونے پر غمزدہ افسردہ ہو جاتے ہیں اور افسوس کرتے ہیں؟
اس وقت تو زیادہ ایسے حالات ہیں، بیٹی مہنگائی بڑھ گئی، شادیاں مہنگی ہو گئی، اس کو جیسے ہی ہو نا کہ ہم اس کو دلہن دیکھنے میں کامیاب ہوں گے، مریں گے نہیں اس سے پہلے، تو اس لیے وہ شادی اس کی یادی میں فکروں میں یہ بیٹی سے خوش نہیں ہے. کسی کو نہیں پتا کہ مطلب کون جیے گا جلدی، کون پہلے جائے گا، باپ جائے گا، ماں جائے گی، یا بیٹی ہی چلی جائے گی. تو بیٹی تو اللہ کی نعمت ہے، بیٹا بھی اللہ کی نعمت ہے، یہ بیٹی یوں سمجھو کہ بڑی نعمت ہے. تو اس لیے وہ اللہ پاک سے، اللہ پاک کا شکر ادا کرے بیٹی آنے پر. بیٹیاں محبت کرنے والیاں ہوتی ہیں، بیٹیوں کے بغیر گھر بالکل، وہ صحیح کہتا ہوں، سنا سنا ہوتا ہے. بیٹا چلا جائے گا، بیٹی گھر پہ ماں کے پاس رہے گی، ہاتھ پٹائیے اس کا. بیٹی محبت زیادہ کرتی ہے، بیٹا ماں باپ سے لڑ جھگڑ کر شادیوں کے بعد بے شمار واقعات ہیں، الگ ہو جائے گا، ماں باپ روتے رہیں گے کہ میرا بیٹا آئے، میرا بیٹا مجھے پوچھتا نہیں ہے. بیٹی ایسا نہیں کرتی، بیٹی آخر دم تک ماں باپ کی خدمت کرتی رہتی ہے. یہ دنیا دیکھی بھالی ہے، وہ بہت سو کو اس کا تجربہ ہوگا، بیٹیاں زیادہ محبت کرتی ہیں، لیکن بیٹا بھی پھینکنے کا نہیں ہے، بیٹا بھی اچھا ہوتا ہے، لیکن یہ کہ جنرلی مطلب بیٹی کی اہمیت زیادہ ہے، اس لیے وہ بیٹی سے ہم مطلب کترائیں تو یہ نہیں ٹھیک، بالکل نہیں کترانا چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے.
پہلی بیٹی پر تو بندہ خوش ہو جاتا ہے، لیکن جب دوسری بیٹی ہوتی ہے تو پھر تھوڑا سا وہ مبارکباد لینے دینے میں بھی تھوڑا روکھا روکھا سا ہوتا ہے. اگر تیسری بیٹی ہو جائے تو بھی تو یوں مطلب ایسا دو چار اور بیٹ مطلب یوں
چار پانچ بیٹیاں بھی
ہو جاتی ہیں تو پھر وہ ایسا لگتا ہے کہ اس کو پھر وہ مبارکباد دینے لینے میں بھی اس کو تھوڑی سی وہ ہو رہا ہوتا ہے کہ یار اب کیا اس پہ مبارکباد لینا دینا، بیٹا ہی نہیں ہو رہا. تو ایسے میں مطلب کہ آدمی اللہ پاک کا شکر گزار کیسے بنے؟
شکر گزار بنے، آپ یوں سوچو کہ یہ آپ کو بیٹی پیدا ہوئی، آپ کے چوتھی بیٹی ہے، تو کوئی بولتا مجھے دے دو نا یار، آپ کو تو مزہ نہیں آ رہا نا، دے گا کبھی بھی نہیں، اس کا مطلب کچھ تو اٹریکشن ہے اس میں، ہے تو میری بیٹی، میرا خون ہے. جب آپ کسی کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے، اپنے پاس رکھنے کے لیے تیار ہے، تو پھر اللہ کا شکر ادا کریں، رکھیں اس کو، واقعی دینا بھی نہیں چاہیے، کائے کو دیں ہم یار، ہماری بیٹی ہے. تو اس لیے وہ بیٹیوں کو مطلب یعنی کہ چاہے 100 بیٹیاں ہیں اللہ کا شکر ادا کریں. کسی کی 100 ہوتی نہیں عام طور پہ، لیکن سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. حضرت سیدنا امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، بیٹیاں نیکیاں ہیں اور بیٹے نعمت، اللہ تعالیٰ نیکیوں پر ثواب عطا فرماتا ہے، جبکہ نعمتوں کا سوال کیا جائے گا قیامت کے دن. بیٹی بیٹی ہوتی ہے.
ایک پوسٹ آئی تھی کہ بیٹیاں بڑی ہمت والی ہوتی ہیں، ان کے سامنے باپ دعا مانگ رہا ہوتا ہے یا اللہ مجھے بیٹے دے دے،
برداشت کر رہی ہوتی،
برداشت کر رہی ہوتی.
نہیں مگر بیٹی بھی آمین بولے گی، ہاں مجھے بھائی چاہیے.
ہاں تو یہ اور ہمت والی ہوئی نا،
بیٹی آمین بولے گی، اب باپ بولنے لگے یا اللہ یہ کا فائدہ ہو گئی، مجھے بیٹا دیتا تو بیٹی بیٹی, بیٹی بن کے دکھائے گی.
چلیں اللہ پاک ہم سب کو اس کا شکر گزار بنائے.
آمین.
بیٹا ہو یا بیٹی ہو، اللہ پاک کا ہر حال میں شکر ادا کرے. بابا جن کے یہاں اولاد ہی نہیں ہوتی تو وہ اپنے گھر والی پر یعنی بیوی پر
سختیاں کرتے ہیں، بعض نالائق ہوتے ہیں بالکل،
خاندان
بے وقوفوں کے سردار ہیں،
ان کو تانا دیتے ہیں، طنز کرتے ہیں، ان کا دل دکھاتے ہیں. ان کو بھی کو دو
ظاہر ہے کہ عورت کے ہاتھ میں تھوڑی کہ بچہ دے یار، اس کو بھی تو چاہیے، تو اللہ چاہے گا تو دے گا. تو یعنی نعوذ باللہ یہ اللہ کا غصہ عورت پر اتار رہے ہو یار، نعوذ باللہ. تو اس طرح مطلب یہ کہ سوال ہی نہیں ہے عورت کا، بیچاری قصوری کیا ہے اس کو برا بھلا کہنا، یا اب کے بیٹی جنی تو یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. دے تب بھی اس کا شکر ہے، اولاد نہ دے تب بھی شکر ہے. اس کا نہ دینا بھی مبنی پر حکمت ہوتا ہے، اس کی حکمت ہے کہ بیٹا دیا تو خوش تو ہو گئے ہم، کل بیٹا ہیروئن پیے گا تو پھر اس کی بدوائیں دیں گے اس کو، کل بیٹا چوریاں ڈکیتیاں کرے گا تو ماں باپ کو قتل کر دیتے ہیں پیسوں کے لیے، یہ بھی واقعات ہیں. تو ایسا کوئی ظالم ڈاکو چور ڈاکو ہیروئنی شرابی کبابی اگر بیٹا آگے چل کے بنا، جواڑی بن کے بنا اور ٹول ٹپڑ گھر کے بھی بیچ ڈالے، بیٹا مانگ رہے ہیں، یہ بیٹا ایسا بنا تو کیا کرو گے؟ بیٹیوں سے یہ خطرات بھی نہ ہونے کے برابر ہے کہ کوئی اور ڈاکو بنے یا چور بنے، اس کے خطرات کم ہوتے ہیں بیٹی سے. شراب یہ وہ عورتوں میں ہمارے یہاں کم ہے، مطلب کم ہے مردوں کے مقابلے میں. بیٹا بھی اللہ جو دے بس اس کا شکر ہے. ہمیشہ عافیت مانگنی چاہیے. آپ میری دعا میں آپ نے نوٹ کیا ہوگا، میں قتل امکان عافیت کا لفظ بولتا ہوں کہ اللہ عافیت والی اولاد دے، اللہ عافیت والی اولاد دے، ورنہ یہ بغیر عافیت کی اولاد عمر بھر کا ٹینشن دیتی ہے. ایسی اولاد سے نہ ہونا اچھا ہے کہ جو ٹینشن دے، کہ بندہ بیمار پڑا رہے، سوچتا رہے، غور کرتا کہ میرا بیٹا ایسا ہو گیا، میرا بیٹا وہ ہو گیا، میرا بیٹا شراب پیتا ہے، میرا بیٹا چوریاں کرتا ہے، اب آپ نمازی ہیں، بیٹا نماز نہیں پڑھ رہا، خون جلتا رہتا ہے آدمی کا. ایسے بیٹے سے تو اکیلا تھا تو شاید مناسب تھا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
تھوڑی سی یہ اصلاح کر دیجئے گا کہ قضاء نماز پڑھنے کا کیا طریقہ ہے، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، یہ سب کا کوئی طریقہ کار بتا دیں تاکہ جو نمازیں قضاء ہو گئی ہیں وہ بندہ اپنی پڑھ لے.
اگر یہ پتہ ہے کہ کتنی نمازیں قضاء ہوئی ہیں، مثلاً ایک دن کی قضاء ہوئی ہیں، پھر تو یہ کہ فجر قضاء کر لی، ظہر کر لی، عصر کر لی، مغرب کر لی، عشاء کر لی، کسی کے پانچ نمازیں قضاء ہیں کسی پر، تب تو یہ کہ وہ جس وقت کی نماز پڑھنے لگا ہے، مثلاً ایک دن کی پوری نکل گئی، اب دوسرے دن یہ فجر پڑھنے لگا ہے، اس سے پہلے یہ پانچوں نمازیں اس کو قضا کرنی ہے، اس کے بعد یہ فجر پڑھے. ہاں اگر فجر کا اگر یہ پانچوں نمازیں قضا کرتا ہے، فجر کا وقت نکل جائے گا تو اب یہ فجر پڑھ لے، اس کے بعد یہ قضائیں کرے. یہ تو ان نمازوں کا جن کی گنتی پتہ ہے، پانچ سے زیادہ ہے تو پھر وہ صاحب ترتیب نہ رہی ہے اصطلاح شریعت کی، تو اب وہ صاحب ترتیب نہ رہا تو اب یہ کہ جو نماز وقت کی پڑھ رہا ہے وہ بھی پڑھتا رہے اور قضائیں بھی پڑھتا رہے. تو قضا عمری ہے، پتہ ہی نہیں ہے کہ کتنی نمازیں چھوٹی ہیں، مثلاً کوئی سال بھر کی کسی کی چھوٹی ہے یا سو نمازیں سمجھو چھوٹی ہیں، تو اب یہ کہ پانچوں نمازیں کی، جیسے بعض لوگ پڑھتے ہی نہیں نماز تو وہ اس طرح حساب لگائے گا، اب حساب بھی پتہ نہیں ہے تو کہ کب سے نماز نہیں پڑھتا یا شروع سے پڑھتا ہی نہیں ہے، تو پھر یہ کہ بالغ ہونے سے نماز فرض ہوتی ہے، اب بالغ کب ہوا یہ بھی نہیں پتا، تو پھر یہ احتیاط اسی میں کہ 12 سال کی عمر سے لڑکا، 12 اور 15 کے درمیان لڑکا بالغ ہوتا ہے اسلامی حساب سے، انگریزی حساب سے نہیں. تو اسی طرح لڑکی 9 اور 15 کے درمیان بالغاہ ہوتی ہے، پتہ ہی نہیں کب بالغ ہوئے. تو اب یہ کہ لڑکی 9 سال سے حساب لگائے گی نمازوں کا اور لڑکا 12 سال سے مرد لگائے, اور اب یہ کہ جو بھی نمازیں جتنی بھی بنتی ہیں 100 بنتی ہیں, 50 بنتی ہیں, 500 بنتی ہے, 1500 بنتی ہے, سارا ہی ہے کہ اتنے دن کے میں نے نہیں پڑھی. تو نیت کرتے ہوئے کہ سب سے پہلے جو میری قضا ہوئی تھی ماں, اب یہ اس میں اختیار ہے کہ فجریں پڑھ لے پہلے, پھر ظہریں پڑھے, پھر عصریں پڑھے, اس طرح بھی ہو سکتا ہے, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 5-5 نمازوں کا حساب رکھے. نمازیں قضا کرنا جتنا جلدی ہو قضا کرنی ہے, زندگی کا بھروسہ نہیں ہے, یہ خیال رکھیے گا. تو اب یہ کہ پہلے ظہریں پڑھ لی, فجریں پڑھ لی, زہر پڑھ لی, یہ بھی ہو سکتا ہے. تو میری سب سے پہلے جو قضا ہوئی میں وہ پڑھتا ہوں, یوں کر کے فجر کی نیت کی, پھر دوبارہ دوسری فجر پڑھنے کے لیے کہ سب سے پہلے جو میری قضا ہوئی, تو جو یا باقیوں میں سب سے پچھلی قضا ہوئی, اس طرح مطلب یہ نیت کرتا رہے, پڑھتا رہے, فجر پورے ہو گئے, زہر پورے ہو گئے, عصر عشاء کے فرض اور وتر یہ دونوں قضا کر رہے ہیں, تو اس طرح مطلب یہ کہ قضا کر کے اپنی جلدی جلدی آدمی پوری کر لے. اچھا, اب قضا عمری میں تھوڑی سی فیسلٹی بھی ہے, رعایت, وہ یہ کہ رکوع اور سجدے میں سبحان ربی العظیم, سبحان ربی الاعلیٰ جو پڑھے جاتے ہیں, تو تین کے بجائے ایک ایک بھی پڑھ سکتے ہیں, اور تیسری اور چوتھی رکعت جو فرض کی ہے اس میں سورہ فاتحہ نہ پڑھنا چاہے تو 3 بار سبحان اللہ پڑھ لیں. قعدہ اخیرہ, جب سلام پھیرنے سے پہلے جو قعدہ ہے اس میں التحیاتوں کے بعد اللہم صلی علی محمد و آلہ, اتنا درشی پڑھ کر بھی سلام پھیر سکتے ہیں, یہ تھوڑا رعایت. اسی طرح دعائے قنوت میں رعایت, دعائے قنوت کی جگہ تیسری رکعت میں تکبیر قنوت کہنے کے بعد اللہم اغفر لی کہہ لے, رکو کر لے. ویسے دعائے قنوت کے بعد درود شریف پڑھنا بھی مستحب ہے, یہ ہمیشہ کے لیے جب بھی نماز پڑھیں دعائے قنوت کے بعد درود شریف یہ پڑھنا مستحب ہے, عام طور پہ لوگوں کو توجہ شاید نہ ہوتی ہے اس پر. اور یہ قضا نماز کا طریقہ جو ہے, یہ نماز کے احکام مکتبۃ المدینہ کتاب ہے, اس میں ایک رسالہ ہے قضا نماز کا طریقہ, اس میں یہ طریقہ مزید تفصیلات کے ساتھ آپ دیکھ سکیں گے, اور بھی اس کے مسائل ہیں.
میرے سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اگر کوئی اس طرح قضا کرنا چاہتا ہے کہ فجر کے ساتھ ایک فجر پڑھ لی, ظہر کے ساتھ ایک ظہر پڑھ لی, عصر کے ساتھ ایک عصر, مغرب کے ساتھ مغرب کی قضا, اور عشاء کے ساتھ فرض اور وتر کی قضا, اور وہ اتنی ہی روزانہ عام طور پہ قضا کرتا ہے, یعنی اس کا جو معمول ہے کہ وہ 5 سے 6 قضا نمازیں ادا کرتا ہے, تو کیا اس انداز میں وہ ادا کر سکتا ہے؟
اس انداز میں تو کر سکتا ہے, وہ ایک ایک پڑھتے ہیں, تو بعض لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ احتیاطاً پڑھتے ہیں کہ شاید کبھی قضا ہوئی ہو, تو فجر میں فجر کی زور میں اسے دیکھے میں نے, تو اس لیے میں نظر کہ یہ طریقہ درست نہیں ہے کہ ایک ایک کر کے مطلب برسوں تک قضا کرتا رہے, اور قضا ہیں اس پر پڑھنا جلدی جلدی ہے. اب ہر نماز میں تھوڑی تھوڑی مخصوص کر لی کہ ہر روز فجر میں 10-10 فجریں پڑھوں گا, زہر میں 10-10 زہر پڑھوں گا, کیونکہ یہ قضا ہے نا, یہ ہم جتنی جلدی اس سے فارغ ہو جائیں ممکن ہو, تو یہاں تک ہے کہ جیسے کہ کام دھندا ضروری جو کام کاج ہیں ان سے فارغ ہو کر جتنا بھی وقت ملے وہ قضا نماز پڑھتا رہے, تاکہ جلدی قرضہ اس کا جو اس کے اوپر ہے فرض یہ اتر جائے. زندگی کا بھروسہ بھی تو نہیں ہے نا, اور بلا وجہ اس میں دیر کرنا یہ بھی گناہ ہے, جلدی جلدی پڑھنی ہے, اور یہ واجب ہے کہ جلدی جلدی کر یہ قضائیں مکمل کریں. صلو علی الحبیب
صلی اللہ علی محمد. غسل کے تعلق سے کچھ سوالات ہیں, عوامی غلط فہمیاں بھی اس میں شامل ہیں, کیا جمعہ کے روز نہانا ضروری ہے؟
مستحب ہے, نہیں نہایا تو گناہ نہیں ہے, لیکن فضائل بہت ہیں اس کے, نہانا چاہیے.
یا غسل میں کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا ضروری ہے؟
ڈالا نہیں جاتا, ناک میں پانی چڑھانا ہوتا ہے نرم ہڈی تک, تو یہ غسل میں فرض ہے, وضو میں سنت موقع ہے, اور کلی بھی پورے منہ کے ہر کل پرزے میں پانی پہنچ جائے، دانتوں کی کھڑکیوں میں، سوراخوں میں، گیپ ہوتے ہیں سب جگہ، زبان کی کروٹوں، زبان کے نیچے سب جگہ پانی پہنچ جائے ہلکی جڑ تک، یہ غسل میں فرض ہے، وضو میں سنت موقع ہے۔
جب آپ کہتے ہیں غسل میں فرض ہے تو یہ عام غسل میں فرض ہے یا جب فرض غسل کیا جائے تب فرض ہے؟
جب بھی غسل کرے، تو ظاہر ہے کہ جب ایک سنت غسل کریں گے، مستحب غسل کریں گے، تو اس کا بھی فرض اگر چھوٹ گیا تو غسل کا ثواب تو نہ ملا نا، اور فرض میں تو ہے ہی فرض کہ غسل اترے گا نہیں۔
اگر عمومی طور پر جیسے کہ صرف ٹھنڈک کے لیے یا فریش ہونے کے لیے غسل کرنا چاہتا ہے تو کیا تب بھی ناک میں پانی چڑھانا فرض ہو جائے گا اور ہر مطلب کہ کل پرزے تک کلی کرنا فرض ہو جائے گا؟
تو غسل اسی وقت کہا جائے گا کہ جب اسی طریقے سے جو طریقہ بیان کیا گیا وہ اب خالی بدن میں پانی ڈال رہا ہے، یہ پھر غسل نہیں ہے، جبکہ ٹھنڈک کے لیے، گرمی دور کرنے کے لیے، تبرید غالباً اس کو کہتے ہیں، تبرید کے لیے، ٹھنڈک کے لیے، تو یہ بھی جائز ہے، مباح ہے، اچھی نیت ہو تو ثواب ملے گا۔
کیا شاور کے ذریعے نہانے سے فرض غسل ہو جائے گا؟
وہی کلیاں اور ناک میں پانی چڑھا لے، جو چڑھانے کا پروپر طریقہ ہے، باقی سارے بدن پر جو اعضاء جو پارٹس غسل میں دھونے فرض ہیں تو وہ اگر دھل گئے تو دو دو قطرے کم از کم بہ گئے ہر جگہ سے تو غسل تو فرض اتر جائے گا۔ بعض جگہیں ایسی ہوتی ہے بدن میں کہ جن کی احتیاط نہ کی جائے تو اس سے پانی بہتا نہیں ہے، تو وہ اونچا نیچا ہو کر پانی بہانا پڑے گا۔ تو بدن کو ملنا بھی سنت ہے
جی،
ہر جگہ کو ملنا ہے، اور اگر یوں پانی بہتا رہا اور یوں کھڑا رہا تو بالکل یعنی کہ قوی امکان ہے کہ کچھ جگہ سوکھی رہ جائے گی، چاہے پانی بہتا رہے گا، ہلنا جلنا، اونچے نیچے جو چیزیں ڈھلکی بھی ہوتی ہیں ان کو اٹھا کر ان کے نیچے پانی بہانا پڑے گا۔
یا غسل کرتے ہوئے کان کے اندر پانی ڈالنا بھی ضروری ہے؟
کان کی جو باہر کی سطح ہے نا یہ دھلنی ہے، اندر سوراخ میں پانی تو نقصان کرے گا، ڈالیں گے
باہر کی سطح پر پانی بہ جائے۔
اب بہ جائے
کیا تین بار جسم پر پانی بہانا فرض ہے؟
ایک بار سے فرض ادا ہو جائے گا، تین بار سنت ہے۔ اچھا اب یہ شاور کے نیچے نہائیں گے تین بار کا تو حساب نہیں رہے گا، وہ کندھے اور یہ ترتیب ہے یہ بھی نہیں رہے گی، اس میں یہ کہ ہر طرف سے پانی بس اوپر سے جیسے آ رہا ہے، اس میں پہلے سیدھا کندھا پھر بایاں کندھا الٹا کندھا، اس کی اب وہ ضروری نہیں ہے، تو پانی بہ رہا ہے تو اتنی دیر بہتے پانی، یہ بہتا پانی بہے گا، اتنی دیر بہتے پانی میں یہ رہے جتنی دیر میں تین بار دھل جاتا ہے تو یہ سنت ادا ہو جائے گی، تسلیس سنت تین بار ہونے کی۔ اگر وہ احتیاط کرنی ہے کہ ہر جگہ پانی بہے، کلیاں ناک کے اندر پانی چڑھانا یہ اپنی جگہ باقی ہے، کہ شاور کے دن سے رات پورا بھی کھڑا رہے گا تو ناک میں پانی ہڈی تک کیسے جائے گا، کلیوں میں کیسے، وہ یہ دیکھنا ہے، خاص خیال رکھنا ہے۔ پھر وہی بات جگہوں کا خیال رکھنا ہے کہ ترچھا ہو کے تو جہاں جہاں ملی ہوئی جگہ بدن کی وہ ہر جگہ دھلنا ہے۔
ہاتھ میں نیل پالش لگی ہو کیا غسل ہو جائے گا؟ ناخنوں میں نیل پالش
غسل سے پہلے لگائی ہوئی ہے اور اب غسل کیا تو غسل تو نہیں ہوگا، کیونکہ اس کی تہ جم جاتی ہے ناخنوں پر، یہ بھی مصیبت عام ہے عورتوں میں نیل پالش کی۔
نہانے کے بعد کیا نماز کے لیے وضو کرنا ضروری ہے؟
نہا لیا اور صحیح معنوں میں غسل کر لیا جس میں وضو شامل ہے، اب وضو ہو چکا ہے تو پھر اب دوبارہ وضو کی ضرورت نہیں، کپڑے بدلنے سے یا کسی کا ننگا ستر دیکھنے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔
دانتوں میں اگر دانے وغیرہ پھنسے ہوں کیا اس صورت میں غسل ہو جائے گا؟ عموماً بوٹی کے ذرات پھنسے ہوئے ہوتے ہیں
جی جی، تو غسل فرض ہونے سے پہلے کہیں گے تو اس کو نکالنا ضروری ہے، فرض ہے تو ہر ممکن صورت میں اس کو نکالنا ہوگا، چاہے ٹوتھ پک سے، چاہے مسواک سے، چاہے دیر تک منہ میں کلی پانی کو جنبش حرکتیں دینے سے نکل سکتا ہے تو یہ کرنا پڑے گا۔ عام طور پہ اس کی طرف بھی توجہ نہیں ہے، وضو میں سنت موقع ہے کہ ہر جگہ پانی پھر جائے، لیکن ٹوتھ پک کرنے کا بھی ذہن نہیں ہے، دانتوں سے پھر بدبو آ ہی رہی ہوتی ہے منہ سے۔
یہ بتائیے کہ کیا غسل بیٹھ کے کرنا چاہیے کھڑے ہو کر؟
بیٹھ کر سنت ہے اور ستر بھی چھپا ہوا ہو۔
کیا بغیر صابن شیمپو کے غسل ہو جائے گا؟
نہیں آپ بالکل اس کی شرط نہیں ہے صابن شیمپو، شیمپو تو بتاتے ہیں نقصان دہ. ایک استائی بھائی ہیں شاید 50 سال عمر ہو گئی ہوگی شاید، بال کالے ہی اس کے، تو میرے استائی بھائی بتا رہے تھے مجھے کہ اس کو پوچھا کہ تیرے بال کیوں کالے ہیں ایک بھی سفید، بولا میں نے کبھی شیمپو استعمال نہیں کیا، شیمپو کیمیکل ہے.
یا ہر شیمپو ناقص ہوتا ہے؟
اب تجربہ نہیں ہے شیمپو سے، یعنی شیمپو ایک کیمیکل، صابن بھی کیا ہے یہ کیمیکل ہوتا ہے اس میں بھی. پہلے ہم لوگ چھوٹے تھے نا تو اریٹھ، ہم اریٹھا بولتے تھے میمنی میں، ہمارے یہاں کیا وہ اریٹھ کو ایک دو کو گرم پانی سے وہ اس کو کر لیتے تھے، تو اس سے اتنی جھاگ اور قدرتی خوشبو اس سے اریٹھ سے، پھر اس میں وہ ناریل کا چھلکا جو ہوتا ہے وہ ڈال کر اس طرح ہم کو امی نہلاتی تھی، ہماری آنکھیں جلتی تھی، روتے تھے، اور یہ بچپن کے کچھ یادیں ہیں. تو اس طرح مطلب یہ کہ بہترین بالوں کو مضبوط کرے، بالوں کو گرنے سے روکے، اور اس کے فوائد جڑی بوٹی ہے نا. اور اب یہ پھر آہستہ آہستہ اب تو لوگ بھولے گئے اریٹ کو، تو یہ قدرتی بوٹی ابھی دواؤں میں ڈلتی ہے، یہ کہیں دھوتے نہاتے ہو اس سے تو اللہ بہتر جانے. اب صابن آ گئے آسانی ہو گئی، صابن میں کیا مطلب کاسٹک سوڈا اور الا بلا ڈالتے ہیں خوب جھاگ، حالانکہ جھاگ غالباً کچھ نہیں ہے، جھاگ نفسیاتی اثر ہے اس کے لیے. وہ جو پیسٹ میں تو میں نے پڑھا تھا اس کے نسخے میں کہ جھاگ ڈالنے کا جو کچھ ڈالتے ہیں نا اس سے دانتوں کا میل تھوڑی اترتا ہے، خالی اتنا آدمی کو یوں نفسیاتی اثر، اصل تو اور چیز ہوتی جو کام کرے. شاید ہو سکے صابن میں بھی ایسا ہو، صحیح تحقیق نہیں ہے میری. بہرحال یہ کہ یہ صابن جو ہے یہ نقصان دہ ہے، صابن سمجھو یہ بال جھڑ صابن ہوتے ہیں، بس تو بال جھڑاتے ہیں، تیز ہوتے ہیں، کیمیکل ہوتے ہیں، مطلب میل اتارتے ہیں، کام ہو جاتا ہے. اب اس کے بغیر اب گزارا ہی نہیں ہے. یہ بال جھڑنے کی اکثر لوگ شکایت کرتے ہیں، تو ایک تو یہ طرح طرح کے صابن یہ خطرناک ہوتے ہیں، بالوں کو کمزور کرتے ہیں. دوسری بعض غذائیں، غذاؤں میں بھی اب پھر لوگ اور اباؤٹ ٹرن کر رہے ہیں، آرگینک کی طرف آ رہے ہیں قدرتی، کیونکہ اب یہ طرح طرح کی کھاد ڈال کر یہ جو موٹے موٹے ہو جاتے ہیں نا یار، ہر چیز بیر اتنے اتنے، میں نے پہلے ہم ہوتے تھے چھوٹے تو بیر بھی چھوٹے ہوتے تھے، چنیا بیر ہوتے تھے لال لال، دوسرے بیر پھر ٹبا بیر نکلے شاید، تو وہ تھوڑے بڑے ہوئے پیلے پیلے، اچھا پھر تو اتنے بڑے بڑے، اب تو اتنے بڑے بڑے بیر آ رہے ہیں. یہ اور چیزیں تربوز، آپ حیران ہو جائیں گے، میں نے اتنے بڑے بڑے تربوز دیکھے باہر ملکوں میں. یہ تو یہ کیا سب آرٹیفیشل کھاد کے کرشمے ہیں. جو پھل دیکھو، جو سبزی دیکھو، موٹیاں موٹیاں ہو رہی ہے نا، تو یہ مطلب آم دیکھو کتنے موٹے موٹے آم ہوتے ہیں، یہ آرٹیفیشل کھاد کا یہ کمال ہوتا ہے. اوریجنل اتنے خوبصورت نہیں ہوتے، آرگینک جو ہوتے ہیں چھوٹی سائز کے ہوتے ہیں. اب اور ہمارا آرگینک بھی کہہ کر بھی یہ ٹکا دیں گے اپنے آرٹیفیشل، یا کیا بولتے ہیں فارمی، بکرے فارمی، مرغیاں فارمی، گائے فارمی، ہر چیز اب فارمی ہے، مچھلیاں فارمی، مچھلیاں بھی پالتے ہیں، جھینگے بھی ذرا پالتے ہی ہوں گے، تو یہ ہر چیز پال رہے ہیں. اور تو یہ ان میں فیڈ دیتے ہیں مرغیاں، اب دیسی مرغیاں کا دیسی بول کر بھی فارمی ٹکا دیتے ہیں، انڈے کہاں ملتے ہیں دیسی کے، جو گھروں میں پالتے ہیں وہاں کوئی گھومے پھرو انڈے لے تو لے گھروں سے نکال کے کوئی دیسی خالص مل جائے. مرغی وہ اچھی کہ جو دیسی اور چرے، اب دیسیاں بھی پالی جا رہی ہیں دیسی مرغیاں بھی، تو وہ بھی وہ خوبی نہیں ہے، وہ تو پنجروں میں رہتی ہیں چرتی نہیں ہے. جانور بکریاں یہ وہ جو چرتی ہیں نا، ان کا گوشت زیادہ مفید، سب فارمی ہے، قربانی میں فارمی جانور، چربیوں کے تھر ہوتے ہیں، اناج یہ گیہوں آٹا چاول جس کو جو ہر چیز فارمی ہے، آرگینک یہ اوریجنل صحیح جو کھاد ہوتی ہے نا قدرتی، اس سے یہ لوگ کرتے ہیں، یہ مہنگا ملتا ہے.
بارش میں نہانے سے کیا غسل، وضو غسل ہو جائے گا؟
جی ہاں، اگر کلیاں ناک میں پانی چڑھا لی اور پورے بدن پر جس طرح پانی بہنا چاہیے وہ بہ گیا، کم از کم دو دو قطرے ہی بہ گئے، تو غسل کا فرض تو اتر جائے گا. ہر جگہ وہی احتیاط کے ساتھ پانی بہنا چاہیے بارش کا بھی، اور وضو کے لیے بھی اگر اعضاء وضو پر پانی بہ جاتا ہے ناک میں پانی چڑھا لے کلیاں کر لے. خیر اگر کسی نے ناک میں پانی نہیں چڑھایا کلیاں نہیں کی وضو تو ہو جاتا ہے لیکن سنت موقعہ ہے یہ کلی اور ناک میں پانی چڑھانا.
کیا چھپکلی وغیرہ مارنے سے غسل کرنا لازم ہو جاتا ہے؟
نہیں.
کیا نہاتے وقت قبلے کی جانب چہرہ یا کمر کی جا سکتی ہے؟
اگر ستر کھلا ہوا ہے تب تو بہتر یہ کہ قبلے کی طرف منہ یا پیٹھ نہ کرے نہاتے وقت. اور استنجا خانے میں تو قبلے کی طرف منہ یا پیٹھ کرنا استنجا کرتے وقت یہ تو حرام ہے.
کیا عورت اپنے مخصوص ایام میں بھی نہا سکتی ہے؟
نہانے میں کیا اگر ضرورت ہے ٹھنڈک کے لیے گرمی ہو رہی ہے نہا سکتی ہے صفائی کے لیے نہا سکتی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
امین علی سنیل کے بارے میں یہ سوال عرض ہے کہ استاد بنانے کہ کیا احکام ہیں, یعنی کہ کون کون سی چیزیں ضروری ہیں کہ آپ کسی شخص کو اپنا استاد بنائیں دینی یا دنیاوی معاملے میں کسی بھی معاملے کے اندر شریعت ہمیں کیا رہنمائی دیتی ہے؟ سوال اس کا جواب نہ سنوا دیں. جزاک اللہ خیر.
استاد بنانا بعض صورتوں میں تو استاد ہوتا ہے, ایک بات میں کسی چیز سیکھی ہم نے اس نے ہم کو سکھائی وہ ہمارا استاد. اور وجہ سے جس کے ساتھ علم حاصل کرنا ہے تو وہ شریعت کا پابند ہو, خوش عقیدہ ہو, بد عقیدہ نہ ہو, کہ وہ تو ایمان لے لے گا. سکھا کچھ سکھاتے سکھاتے کچھ اپنا بھی سکھا دے گا. اور استاد سے شاگرد متاثر ہوتا ہے اس کا اثر قبول کرتا ہے. استاد جتنا اچھا ہوگا کچھ عقیدہ ہونے کے ساتھ ساتھ پرہیزگار ہوگا متقی ہوگا تو اس کے اثرات پڑیں گے شاگرد پر. اور اگر خوش عقیدہ ہے اور پرہیزگار نہیں ہے فاسق ہے فاجر ہے تو پھر اس کے بھی مثبت اثرات اس پر مرتب نہیں ہوں گے, منفی اثرات مرتب ہوں گے. بہتر وہی ہے اور یہ لازم ہے کہ خوش عقیدہ ہو. بد عقیدہ کے پاس پڑھنا جائز نہیں ہے. اعلیٰ حضرت نے تو بد عقیدہ کے پاس قرآن پڑھانے کے تعلق سے بچوں کو حرام 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 اس طرح لکھا ہے, اس سے تو دور ہی بھاگنا ہے. یہ قرآن پڑھاتے پڑھاتے اس کے اثرات اس کے اندر داخل کر دے گا تو بچہ کہیں کا نہیں رہے گا. باہر ملک میں کسی سے مطلب بات ہوئی تھی اپنے بچوں کو یعنی کہاں پڑھائے, تو میں نے کہا دعوت اسلامی کی آن لائن ویب سائٹ, تو انہوں نے بولا ہاں میں پڑھاؤں گا تو دعوت اسلامی کے پاس سنیوں کے پاس اس طرح مطلب اس کے مطلب. پھر اس نے اپنا ایک تجربہ بتایا, اس نے بتایا کہ ایک شخص نے اپنے بچے کو ایسے استاد سے پڑھایا کہ جو مطلب یعنی کہ کسی نے منع بھی کیا تھا اس کو تو لیکن وہ مانا نہیں, بولا قرآن ہی تو پڑھانا ہے نا, جیسے عوام آج بھی بولتے قرآن ہی تو پڑھانا ہے, اس میں کیا اختلاف ہے. تو خیر وہ پڑھانے والا بچے نے تو قرآن پڑھ لیا اس سے اور نہ جانے کیا کیا پڑھ لیا, جس کا اظہار ہوا باپ جب فوت ہوا نماز جنازہ میں امام نے جب ہاتھ اٹھایا دعا کے لیے اس نے ٹوکا امام کو, بیٹے نے نہیں جنازے کی نماز کے بعد دعا نہیں پڑھ سکتے. تو وہ جو آدمی تھا جس نے اس کے باپ کو سمجھایا تھا وہ موجود تھا جنازے میں تو قریب ہی ہوگا نا, بولا میں نے اس کے باپ کو بولا تھا کہ اس شخص کے پاس مت پڑھا قرآن, کہ آج دیکھ اپنے باپ کے پیچھے جنازے کی دعا کرنے کا منع کر رہا ہے. یعنی اس نے یوں گھکی رہا کیا کاکا کوالٹی ہوتے ہیں, بولا وہ میں نے یہ منظر دیکھا ہے, منظر دیکھا تھا یا سنا تھا بولا, تو اس لیے میں صرف سنیوں کے پاس پڑھاؤں گا. تو یہ طبقہ بھی ہے ایک جو مطلب جنازہ ہو جانے کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا جو مانگی جاتی ہے ہمارے عام میں بچپن سے ہم دیکھتے آ رہے, تو یہ اس منع کرتا کہ نہیں دعا مانگنا یوں ہے یوں ہے یوں ہے پیار جائے تو جائے کہاں مدینے, دعا مانگنی چاہیے وہ تو ثواب کا کام ہے, اللہ سے ہی تو دعا مانگ رہے تو یہ بھی منع ہو گیا تب کیا کرے بندہ. تو یوں مطلب یہ کہ صرف مطلب استاد وہی ہو جس کا عقیدہ درست ہو, جس کے ذریعے عشق رسول ہمارے دل میں اترے نہ کہ وسوسے اترے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
یا سیدی آج کل لڑکے اور لڑکیاں آپس میں دوستیاں کرتے ہیں اور اسی طرح سرکاری اور پرائیویٹ اداروں میں عورتیں نوکریاں کرتی ہیں، یعنی بالکل نظام غلط ہے۔ تو آپ اس بارے میں کیا مدنی پور ارشاد فرمائیں گے؟ جزاک اللہ خیر۔
گرل فرینڈ بوائے فرینڈ یہ آپس میں، یہ تو ہے، یہ بھی پرانا کلچر ہو گیا ہے اور اب ذرا برائیاں بڑھتی جا رہی ہیں، یہ تو جائز نہیں ہے۔ آپس میں اجنبیوں کا، یہ اجنبی کہلاتے ہیں، اجنبی وہ ہوتا ہے جس سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے شادی حرام نہ ہو۔ یہ ان کی آپس میں بے تکلفی جائز نہیں ہے، گناہ ہے۔ جیسے دیور اور بھابھی کی بھی بے تکلفی جائز نہیں ہے، ہنس ہنس کے مذاق مسکری کر رہے ہیں، بات چیت کر رہے ہیں ہنس ہنس کے، تو یہ اس سے بالکل منع کیا شریعت نے۔ یہ دیور تو ویسے ہی بھابھی کے لیے موت ہے، وہ جلدی میل کھا جاتا ہے آپس میں، انجانوں کا میل پھر بھی کم کھاتا ہے، ان کا جلدی کھا جاتا ہے، بڑا گناہ بھی جلدی ہونے کے چانس بڑھ جاتے ہیں۔ دوبارہ دیکھیں، وہ دوستی جائز نہیں ہے۔ اور نوکریوں کا کلچر بھی بڑھ گیا ہے عورتوں کا، عورت نوکری کر سکتی ہے لیکن اس کے شرائط اتنے سخت ہیں کہ ان شرائط پر پورا اترنا یہ یعنی کہ آسان نہیں ہے۔ اور آج کل جو نوکریاں ہو رہی ہیں، سیلس گرل ہوتی ہے، اور مطلب وہ مرد و عورت آپس میں کچھ نہ کچھ وہ قصب کر رہے ہوتے ہیں، دستکاریاں کر رہے ہوتے ہیں، بنا رہے ہوتے ہیں، آپس میں بالکل بات چیت مطلب سب کچھ ہو رہا ہے، ایئر ہوسٹس بنتی ہے عورت جس میں پردے ہی پر پابندی ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا آج کل جس انداز جو ہو رہے ہیں، تو یہ تو جائز نہیں ہے اس طرح کی نوکری۔ تو یہ کہ صورت موجود ہے جواز کی، لیکن ہے بہت مشکل۔
امیر سنت نے عورت کی جاب کے تعلق سے بھی وضاحت فرمائی کہ کچھ شرائط ہیں جس کی یہ ضروری ہے کہ ان شرائط کے ساتھ ہی وہ نوکری کر سکتی ہے اور گھر سے نکل سکتی ہے نوکری کے لیے۔ اب یہ دو تین چیزیں اس کے علاوہ اور بھی کہی ہیں، وہ سب جو اسلام و دین نے یہ سارے احکامات جو ہمیں عطا فرمائے، یہ عورت کی ہی فلاح کے لیے اور اس کی بچت کے لیے اور اس کی عزت کی حفاظت کے لیے اور اس کے لیے اس کو کمفرٹیبل زون میں رکھنے کے لیے یہ سارے احکامات موجود ہوتے ہیں۔ لیکن حضور، فی زمانہ ایسا ہو گیا ہے کہ عورتوں کو ایسا لگتا ہے کہ شاید اب یہ مسئلہ رہا نہیں ہے محرم کا، اور پہلے سے زیادہ جیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ عورتیں جو ہے نا بغیر محرم کے شرعی سفر کرنے پر، جیسے ان کو لگتا ہے کہ اب یہ محرم کی شاید قید اٹھ گئی ہے، اب سفر آسان ہو گئے، جہازوں میں اب کوئی اتنا بڑا پرابلم نہیں ہے، سوشل میڈیا ہے، موبائل ہے، کانٹیکٹ ہو جاتا ہے، رابطہ ہو جاتا ہے، ہم بھی اکیلی سفر کر سکتی ہیں، ہمیں کیا پرابلم ہے۔ تو یہ اس طرح کے مزاج عورتوں کا بنتا جا رہا ہے۔
یہ خبریں ان کو ڈراتی نہیں ہیں کہ آئے دن عورتوں کو اٹھا لیا جاتا ہے اور پھر جو کچھ بیچاریوں کے ساتھ ہوتا ہے پھر مار کے پھینک دیتے ہیں۔ یہ بھی تو بڑھ گئی نا خبریں کہ کچرا کنڈیوں پر جو بچے ملتے ہیں، یہ بھی تو بڑھ گئی نا خبریں۔
یہ بالکل درست فرمایا، ہر سال اگر آپ ریسرچ کریں، معلومات دیں، ہر سال کنواری ماؤں میں اضافہ ہو رہا ہے اور خودکشیاں جو عورتوں کی ہیں اس میں اضافہ ہو رہا ہے۔ تو ان تمام تر صورتوں میں جو شرعی احکام جو بیان کیے جاتے ہیں، اسے تسلیم کرنا اور اس پر عمل کرنے میں ہی دنیا آخرت کی بھلائی ہے۔ اس کے لیے پردے کے بارے میں سوال جواب کتاب مقتت المدینہ سے بھی حاصل کی جا سکتی ہے، طلب کریں، اور دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے اس کو ڈاؤن لوڈ بھی کیا جا سکتا ہے۔ اور ابھی جو الحمدللہ ایک نیا رسالہ آیا ہے، اسلامی پردہ، اسے لیں، بڑا مختصر ہے، 37 پیجز کا یہ رسالہ ہے، اس کو لے کے پڑھیں، انشاءاللہ تعالی کافی غلط فہمیاں کا پردے کے تعلق سے تو دور ہو سکتی ہیں۔
جو بھی گھریلو عورت ہوگی نا، پردہ نشین گھر میں رہتی ہوگی، اس کو کوئی نہیں اٹھاتا، اس کی کام ایسی وارداتیں نہ ہونے کے برابر۔ عورت وہی اٹھا لی جاتی ہے کہ جو بے پردہ گھوم رہی ہوتی ہے۔ آپ جیسے بوٹی کو یوں لے کر چلیں گے اور پھر وہ چیل کو کوسیں گے کہ چیل نے جھپٹا مار دیا، تو یوں بوٹی لے کر نکلے گا وہ، تو یہ دو من کی بوٹی اگر آپ نے بازار میں ڈال دی تو کوئی بھی چیل جھپٹ کر کے اس کو لے جائے گی۔ تو جو گوشت آپ کا فریج میں ہے یا آپ کی اچھی طرح تھیلی میں پیک ہے، چیل اس کو نہیں چھین کر لے جائے گی۔ یہ عورت کا کہ گھر میں بند ہوگی، جس طرح شریعت نے اس کو رکھا ہے، جیسے چادر اور چار دیواری کے خلاف اب تو باتیں بناتے ہیں لوگ، ورنہ حالانکہ یہ قرآن کریم سے ثابت ہے۔ اب یہ گھر میں ٹھہری رہنے کا حکم کیا کسی آج کل کے مولانا نے دیا یا کیا مدنی چینل نے دیا؟ تو اللہ پاک کا کلام ہے جس پر آپ کا ایمان ہے. اگر آپ کہیں گے ہم قرآن کو نہیں مانتے تو ہم آپ سے بات بھی نہیں کریں گے, ہم تو مسلمان سے بات کر رہے ہیں. جو قرآن کو نہیں مانتے ایک حرف کو بھی نہیں مانتا, قرآن کریم کے ایک حرف کا بھی انکار کرے تو یہ اسلام سے نکل جاتا ہے. ہم مسلمان ہیں اور ایک ایک حرف پر ایمان ہے. یہ قرآنی آیت ہے, چادر اور چار دیواری جو ہے نا, یہ اس کے خلاف باقاعدہ مہمیں چل رہی ہیں, کمپین چل رہی ہے. کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں, اللہ رحم کرے. بس صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
یہ ارشاد فرمائیے کہ ٹوپی نہ پہنی ہو تو کیا نماز ہو جائے گی؟
تو نماز ٹوپی نہ ہو یعنی سر ننگا ہو نماز ہو جائے گی, لیکن سستی کی وجہ سے اگر نہیں پہنا تو نماز مکروہ تنزیہی ناپسندیدہ. اور اگر نماز کے تعلق سے یوں سوچا کہ اب نماز ہے نا کیا, مطلب کوئی ایسی محتم بھی شان نہیں ہے, ایسی نہیں ہے نماز کے جس کے لیے کوئی باقاعدہ اہتمام کیا جائے, تو کفر ہو جائے گا ننگے سر پڑھنا. اور اگر نماز ننگے سر پڑھنے سے دل زیادہ جمتا ہے نماز میں, خوشی و خضو جس کو بولتے ہیں, تو افضل ہو جائے گا ننگے سر پڑھنا. یہ تینوں صورتیں ذہن میں رکھیں.
آستین جب پینٹ فولڈ ہو اس صورت میں نماز پڑھی جا سکتی ہے؟
بہاری شریف میں جو لکھا ہے وہی عرض کرتا ہوں کہ آدھی سے زیادہ اگر یہ چڑھی ہوئی ہے, فولڈ کی ہوئی ہے, تو نماز مکروہ تحریم میں ہوگی. اور اگر کسی کی سلی ہوئی آدھی جیسے ہاف آستین شرٹ آتے ہیں تو یہ مطلب مکروہ تحریم میں نہیں ہے, بلکہ جو عوام ہے جن کے لیے یہ لباس سے ذلت نہیں ہے تو ان کے لیے کوئی کراہت نہیں ہے. لیکن جن کے لیے لباس سے ذلت ہے, یہ جیسے علماء یا پرہیزگار لوگ جو ہوتے ہیں جو سادہ اور سنت کے مطابق لباس پہنتے ہیں, تو وہ اس طرح کا لباس اگر پہن لیں گے تو ظاہر لوگ انگلی اٹھائیں گے اور اس کے بعد اچھا فیل نہیں کریں گے. ایسوں کے لیے مکروہ تنزیہی. اب کوئی عالم صاحب ہوں, آپ کی مسجد کے امام صاحب ہی ہوں, تو وہ اگر عادی وہ پہن کر شرٹ پہن کر ٹی شرٹ پہن کر گھومنا شروع کرے تو ظاہر ہے کہ لوگ نماز پڑھنا چھوڑ دیں گے اس کے پیچھے. تو ان کے لیے لباس ذلت ہے, لباس عزت نہیں ہے.
پینٹ کو اگر فولڈ کرتا ہے,
نیچے سے پائچے فولڈ کرتے ہیں یا اوپر سے گرستے ہیں, تو یہ نماز میں نماز اس طرح پڑھنا مکروہ تحریمی ہے, ناجائز و گناہ ہے.
اگر
دوبارہ پڑھنی ہوگی,
آستین نیچے ہے تو نیچے رہنے دیں, اور پینٹ بھی اگر نیچے ہے تو اس کو نیچے رہنے دیں, اس کی شکل نہ بدلیں.
کھینچ کر اگر اوپر ہو جاتی تو ٹھیک ہے.
نماز کے دوران موبائل میں دیکھ کر تلاوت کرنے سے کیا نماز پر اثر پڑے گا؟
جی ہاں پڑے گا, نماز ٹوٹ جائے گی.
تلاوت کے دوران آیت بھول جائیں تو کیا کسی دوسری جگہ سے پڑھ سکتے ہیں؟
اب اگر بھول گئے تو پڑھ سکتے ہیں, بقدر اگر واجب بھی پڑھ چکا ہے رکو کر رہے ہیں.
کیا کام کی وجہ سے نماز کو لیٹ کر سکتے ہیں؟
جماعت تو ترک نہیں کر سکتے, وہ کام کیسا ہے سامنے آئے تو پتہ چلے. جیسے کہ مریض ہے, اس کی تیمارداری کوئی کر رہا ہے, اور یہ بھی ایک کام ہے اس کا, اور اگر یہ با جماعت نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہے تو مریض تکلیف میں پڑ جائے گا, ایسی صورت میں جماعت ترک کرے وہی نماز پڑھ لے. تو یہ صورت ہوتی ہے کام کی کہ کیوں کیسے لیٹ کر سکتا. پھر اس میں بھی لیٹ نہیں ہے بغیر جماعت کے, اگر لیٹ اتنا کیا کہ مکروہ وقت آ گیا, مکروہ تحریمی وقت جیسے عصر میں آ جاتا ہے, سورج ڈوبنے سے 20-25 منٹ پہلے پڑھ لے, اگر اتنا وقت آیا کہ سورج پیلا پڑ گیا جس پر نظر ٹھہرنے لگی, تو یہ 20-25 منٹ پہلے ہوتا ہے غروب آفتاب سے, تو اتنی تاخیر بلا وجہ حرام, مگر پڑھ لے نماز. اور کسی مجبوری سے اگر تاخیر ہوئی, اتنا لیٹ ہوا, تو گناہ نہیں ہے, مگر نماز تو پڑھنی ہے. مجبوری ایسی ہو کہ جس کو شریعت مجبوری تسلیم کرے, ہمیں سستی ہو رہی ہے مجبوری ہے, یا فون پہ لگے ہوئے یہ مجبوری ہے, یا باتوں میں لگے ہوئے, یا گاہک میں لگے ہوئے مجبوری, یہ مجبوریاں تو کاؤنٹ نہیں ہوگی, نماز پڑھنی ہوگی وقت کے اندر اور غیر مکروہ وقت کے اندر.
عورت کا میک اپ کے ساتھ نماز پڑھنا کیسا؟
اگر وہ جائز میک اپ جائز طریقے پر ہے تو کوئی حرج نہیں ہے, بلکہ زینت تو لینی ہے نا نماز میں عورت کو, تو زیور وغیرہ بھی پہن سکتی تو پہن کر. یہ اپنے پردے کے بارے میں سوال جواب کتاب ہے نا, اس میں ہے یہ تفصیل ہے. اس میں
جو نماز نہیں پڑھتے کیا وہ مسلمان نہیں رہتے؟
نماز کو جو فرض تسلیم نہیں کرتا وہ تو کافر ہو جائے گا، اور جو نماز کو فرض تسلیم کرتا ہے پھر سستی کے مارے نہیں پڑھتا جیسے آج کل ہے تو وہ کافر نہیں ہوگا، سخت گناہگار، جہنم کا حقدار۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔
سوال یہ ہے، ابھی امیر علیہ سنت کو دعا مانگتے ہوئے سن رہا تھا تو سوال پیدا ہوا ہے، یہ جو ہم دعا مانگتے ہیں تو جمع کا صیغہ استعمال کرنا ضروری ہوتا ہے، جیسے کہ رب انی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، یہ میں نے کہیں سے سنا تھا تو سوال پیدا ہوا، تو کیا جب ہم اجتماعی دعا مانگ رہے ہیں تو کیا یہ اس طرح صیغہ جمع کا کہ رب انا علی ذکرک ایسے استعمال کرنا چاہیے، یا اگر ویسے ہی کر لیں تو کوئی حرج نہیں ہے؟ میں نے یہ سنا تھا کہ یہ لازمی، یعنی جب امامت کرتے ہیں یا جیسے بھی اجتماعی دعا کراتا ہے جو بھی شخص، اس کے لیے لازمی ہے کہ وہ ان صیغوں کا لازمی خیال رکھے، تو یہ میرا ان کی خدمت میں سوال ہے۔ اس کی
یہ آمین کہنے والا جو ہوتا ہے نا، یہ دعا میں شامل ہو جاتا ہے، حدیث پاک میں ربی اعنی ہے۔ اب اس میں اگر عوام کے ہاتھ میں دیں گے نا لغم سب، مطلب یہ جمع کے سیگے کر لو تو یہ کیا کیا کر ڈالیں گے۔ اچھا پھر میرے ذہن میں یوں آتا ہے، بارہ سوچتا ہوں میں بھی عربی کوئی علماء سے جو تھوڑا وہ سنتا ہوں سیکھتا ہوں تو وہ بولتا ہوں، تو ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، تو میرا مطلب ذہن اس طرف جاتا ہے کہ جو زبان مصطفیٰ سے ادا ہوا اس میں برکت زیادہ، یا میں وہ اپنی عقل مندی استعمال کروں عین نہ کر دوں تو اس میں اثر بڑھ جائے گا، میں یہ سوچ کر بارہا مطلب اپنے آپ کو کنٹرول کر لیتا ہوں۔ اب جیسے اللہم اجرنی من النار میں پڑھتا ہوں، کبھی اجرنا بھی پڑھ جاتا ہوں، لیکن حدیث پاک میں اجرنی ہے تو مجھے اجرنی ہی پڑھنا چاہیے، یہ میرا ذہن اپنا بتا رہا ہوں کہ یہ زبان رسول سے نکلا ہوا ہے، اس کی برکتوں کا ہم شمار نہیں کر سکتے۔ اور آمین کہنے والا آلریڈی دعا میں شامل ہو گیا، آمین کے معنی ایسا ہی ہو، اللہم اجرنی من النار، اے اللہ مجھے جہنم سے آزادی دے، ایسا ہی، اس میں مطلب کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ جو اکابرین نے جو بعض جگہ جیسے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے کہیں کہیں کوئی لفظ بڑھایا، تو یہ اکابرین ہمارے بڑے علماء کہیں کوئی لفظ بڑھائیں تو ہم اس کو بھلے پڑھیں، اپنی طرف سے کاریگری نہ کریں، تو قرآن و حدیث کی جو دعائیں ہیں اس میں اپنی طرف سے کاریگری نہ کریں، ورنہ ہم پتہ نہیں کیا کا کیا نہ کر ڈالیں۔ یہ آپ سے بھی مشورہ ہے سائل محترم سے، جو اپنے بڑے علماء جیسے اعلیٰ حضرت ہمارے بڑے علماء میں سے، تو اس طرح کے علماء سے اگر کوئی ایسی صورت ہے وہ جمع اور واحد کے صیغے دعا میں کیے ہوں تو جس دعا میں انہوں نے کیے ہوں ہم اسی کو فالو کریں، اپنی طرف سے بچیں تو ہی اچھا ہے۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، یہ ہے واحد، اور اس کو میں نے کبھی کسی عالم سے جمع میں یہ دعا مانگتے سنا بھی نہیں، میں نے نہیں سنا، اے اللہ رب اجعلنی مجھے نماز قائم کرنے والوں میں سے کر دے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی اور میری اولاد کو، یہ اپنے لیے دعا مانگی جا رہی ہے، تو ولی والدیہ اور میرے والدین کو، تو اب اس میں کوئی اب جمع کرنے جائیں تو پھر شاید عوام بھی بولیں گے یار کیا قرآن کو بدل رہے ہو، قرآن ہی دعا ہے۔ اس لیے جب علماء کریں وہ بھی بڑے علماء، وہ تو علماء تو بے شمار ہیں نا، تو ہر ایک کے اپنے اپنے درجے ہوتے ہیں، تو جن کو مطلب اہل علم جو ہوتے ہیں نا وہ بڑا عالم کہیں، ہم کو تو سائز میں بڑا ہوگا سمجھے تو ہم کو لگے گا کہ یہ بہت بڑا عالم ہے، اور مطلب علم کے معاملے میں عالم بھی نہ ہو بھلے آواز اچھی اور وہ خطاب زوردار ہوتا ہم سمجھے کہ بہت بڑی ہستی ہے، بہت بڑے علامہ ہے۔ علامہ نہ بدن سے ہوتا ہے نہ قد کاٹ سے ہوتا ہے، علامہ علم سے ہوتا ہے، علامہ مانے بڑا عالم، ہم تو انہیں طالب علم کو علامہ بولتے ہیں، جس کے بعد بہت زیادہ علم ہو وہ علامہ ہوتا ہے، ہر عالم علامہ نہیں ہوتا، اعلی حضرت علامہ تھے، صدر الشریعہ علامہ تھے، مولانا امجد علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو بھی مفتیان کرام ہوتے ہیں وہ علامہ ہوتے ہیں، یہ بڑے عالم ہوتے ہیں، ہر عالم مفتی نہیں ہوتا، ہر مفتی عالم ہوتا ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
میرا سوال یہ ہے، اگر اذان ہو گئی ہے بندہ نماز پڑھنے کے لیے مسجد اگر جانا چاہے بھی تو نہیں جا سکتا، نماز گھر میں پڑھ لے جماعت سے پہلے، تو ہو سکتی ہے نماز؟
اگر اس پر جماعت واجب نہیں ہے تو وہ اگر نماز مسجد کی جماعت سے پہلے بھی پڑھ لیتا ہے اور وقت ہو گیا ہے نماز کا تو نماز تو پڑھ سکتا ہے، مگر بہتر یہ کہ اذان کے بعد پڑھے اگر اذان کی آواز بھی آتی ہے تو. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
بارگاہ میں مکروہ کا تھوڑا سا ترکیب فرما دیں. مکروہ کسے کہتے ہیں؟
مکروہ مانے جس میں کراہت ہو. اب وہ مکروہ تحریمی الگ ہے، مکروہ تنزیہ الگ ہے، اس کی تفصیل ہے، یہ شرعی اصطلاح ہے. تو مکروہ تحریمی ناجائز و گناہ ہوتا ہے، اور مکروہ تنزیہ جو یہ ناپسندیدہ ہوتا ہے، اسے بچنا بہتر ہوتا ہے، اگر کوئی اس کو کرے تو گناہگار نہیں ہوتا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
The sunnah and the commands of Allah. The sunnah and the commands of Allah. Here it is Madani Muzakira. The sunnah and the commands of Allah. The sunnah and the commands of Allah. Here it is Madani Muzakira. Here it is Madani Muzakira.